الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابي فليزهر العالم علمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھیے جہاں تک میری عقل و فہم یہ سوچ نے کام کیا میں اپنی اس فہم کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ موجودہ حالات میں موجودہ دور میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات زیادہ مستحق ہیں کہ ان کا تعارف کرایا جائے اس لیے کہ ان کا دشمن جو کل تک تکیے کی آڑ میں کام کرتا تھا آج وہ تکیہ کے اس غلیظ نظریے کو چھوڑ کے اعلانیہ تقریراً تحریراً پیغمبر کی اس متحر منزہ جماعت کے خلاف کام کرنا اپنا فرض منصبی سمجھے ہوئے اور ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی کہ وہ اس مقدس جماعت کا تعارف گلی گلی کوچا کوچا عام کرائے، عام کر دے، جس جماعت پر اسلام کی بنیاد ہے اساس، اور کوئی بھی مسئلہ اس جماعت سے کٹ کے بیان نہیں کیا جا سکتا. وقت کی قلت کے پیش نظر میں اس تفصیل میں تو نہیں جا سکتا کہ صحابہ پیغمبر پر آج رفت کی جانب سے دشمنان قرآن و سنت کی طرف سے اسلام کے باغی اور غردار افراد کی جانب سے کتنا تبرع ہو رہا ہے، کس انداز میں ہو رہا ہے، اور کتنے وسیع پیمانے پہ ہو رہا ہے، میں اس تفصیل میں تو جانے سے قاصر ہوں، وقت اجازت نہیں دے رہا. اور جو عنوان میرے ذمہ لگا دیا گیا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی آج کی اس گفتگو کو اسی کے ساتھ وابستہ رکھوں. ایک بار پھر آپ سے درخواست ہے کہ دعا کیجئے حق جل مجدہ مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق بخشے. میں تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کے ذہن میں چند ایک سوالات اتاروں گا، اور وہ جہاں سوالیہ انداز ہوگا وہاں وہ آل سنت والجماعت کے موقف کے مضبوط ترین دلائل بھی ہوں گے، اور دشمنان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی مقام پر گفتگو کرنے کا ایک بہترین طریقہ کار بھی ہوگا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی قدر کی قدر و منزلت کو پہچاننے اور جاننے کا ایک بہترین ضابطہ اور اصول بھی ہوگا. تاریخی اوراق کا آپ مطالعہ کریں، آپ پہ یہ حقیقت کھلے گی کہ آج سے قریباً 1400 سال پیشتر، جب آمنہ کے لخت جگر میں امام الکونین نے، سید الاولین والآخرین نے منزہ مقدس مطہر پیغمبر نے، اللہ کے آخری رسول نے نبوت کا اعلان فرمایا. اعلان نبوت کے فوراً بعد کفر کی جانب سے آپ کے خلاف پروگرام بنے، معصوم پیغمبر پہ تبرع کیا گیا، مختلف ہتھکنڈے استعمال کر کے اس معصوم ذات کو ستانے کے پروگرام بنائے گئے، اور یہاں تک ظلم ہوا کہ بیت اللہ جس کی تعمیر کرتے وقت حضرت خلیل نے دعا کی تھی، اور اسی آخری پیغمبر کی آمد کے لیے دعا کی تھی، اسی آخری نبی کو اس بیت اللہ میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ وہاں اپنے معبود کے سامنے سر زمین پہ رکھ کے اس کی کبریائی، الوہیت اور اس کی علو شان کو بیان نہیں کر سکتے. آپ کو اللہ کے اس گھر میں سبحان ربی اللہ علیہ یا سبحان ربی العظیم کہنے کی اجازت نہیں دی جاتی. ہاتھ سے بنائی ہوئی تصاویر سے اللہ کے اس پاک گھر کو ملوث کیا جا چکا ہے. برانہ طواف اس مقدس گھر کا کیا جاتا ہے. تمام وجود کے کپڑے اتار کر اللہ کے اس گھر کا طواف ہوتا ہے. 360 کے قریب بتوں کی خدائی کا نعرہ اس گھر میں بلند ہوتا ہے جس کی تعمیر کا مقصد وحید رب ذوالجلال کی وحدت اور الوہیت کا بیان تھا. اور اس گھر میں اگر کسی ذات کو سجدے کی اجازت نہیں ہے تو وہ آمنہ کا در یتیم ہے. جس جیسی ذات نہ اس سے پہلے اللہ نے پیدا کی تھی اور نہ قیامت تک اور نہ بعد از قیامت پیدا ہو سکتی ہے نہ ہوگی. اگر اس گھر میں کسی کو سجدہ نہ کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے نہ کرنے دینے کا تو وہ صرف آمنہ کی یہ مقدس آرزو اور تمنا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے. آپ بجائے بیت اللہ میں سجدہ کرنے کے دار ارکم میں سجدہ کرتے ہیں. ایک جگہ کا نام آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم و تبلیغ کے لیے بھی اسی گھر کو وقف کیا ہوا تھا. نماز بھی وہی ہوتی ہے, اپنی جماعت کا تزکیہ قلب بھی وہی ہوتا ہے. تاریخی اوراق اس پہ گواہ ہے, پیغمبر کی سیرت اس پہ گواہ ہے. دشمن اور دوست ہر ایک کی تاریخ اسی بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ واقعہ یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی. یہ ایک حقیقت ہے. اب ہم نے معلوم یہ کرنا ہے کہ وہ کون سا دن ہے جس دن محمد رسول اللہ نے فتح مکہ سے پہلے بیت اللہ میں نماز پڑھی. وہ دن کون سا ہے, تاریخ کون سی ہے, اور کون سے اسباب تھے جو اسی گھر میں نبی آخر الزمان کو لائے جس گھر میں آپ کا داخلہ بند کیا جا چکا تھا اور فتح مکہ سے پہلے آئے. مکہ کی فتح سے پیشتر آپ نے وہاں نماز ادا کی. وہ کون سا دن تھا اور اس کے اسباب کیا تھے اور وہ راستہ کس نے ہموار کیا تھا, یہ ایک سوال آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور جب اس سوال کو آپ حل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں کوئی بھی فاروق کا دشمن فاروق کی جرت اور للکار کا انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا بشرطے کہ اس کا خون حلالی خون ہو حرامی نہ ہو. نمبر دو, تاریخ مجھے یہ بتلاتی ہے کہ دریائے نیل پانی نہیں چھوڑا کرتا تھا. سال کے بعد اس کے کنارے نوجوان دوشیزہ ذبح کی جاتی. جب تک نوجوان لڑکی کا سال کے بعد خون نہ بہایا جائے نیل کا پانی رواں نہیں ہوتا. کھیتی خشک ہو جائیں ہوتی رہیں, جانور پیاسے مرنے لگ جائیں, لیکن جب تک نوجوان لڑکی کا خون نہ بہایا جائے سال کے بعد تو پانی نہیں آتا. یہ ایک رسم بد معلوم نہیں کتنی مدت سے جاری تھی. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ یہ رسم مٹی، نیل نے پانی چھوڑا اور آج تک اس کا پانی رواں دواں ہے، رکا نہیں، اور یہ رسم بھی دوبارہ ادا نہیں کی گئی. آپ تاریخ سے پوچھیں، آپ 14 صدی کے سکالوں سے مسلم اور غیر مسلم ہر قسم کے چلنے والے قلم سے سوال کریں کہ یہ رسم کب بند ہوئی، کیوں بند ہوئی، کس نے بند کی اور کس کے آرڈر پہ بند ہوئی، کن حالات میں بند ہوئی، اور آج تک دریائے نیل نے دوبارہ پانی کیوں نہیں روکا. جب آپ یہ سوالات تاریخ سے کر لیں گے تو آپ کو پیغمبر کی مانگی ہوئی یہ شخصیت جسے لسان نبوت سے فاروق اعظم کا لقب ملا، اس کی قدر و منزلت سمجھ آ جائے گی. نمبر 3، آپ نے سوال اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے، کہ بیت المقدس یہودیت کے قبضے میں تھا، تاریخ کی ہر کتاب کہتی یہودیت اس پہ قابض تھی. ایک وقت وہ بھی آیا ہے کہ جب بیت المقدس کو آزاد کروا لیا گیا، آپ نے اب بات یہ معلوم کرنی ہے کہ آزاد کب ہوا، کس نے کرایا، کیا آزادی کے وقت لڑائی ہوئی، جہاد ہوا، کوئی جانے لگی، تلوار نیام سے باہر آئی، یا بغیر لڑائی کی، بغیر تلوار استعمال کیے، بغیر لشکر استعمال کیے بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ میں آئے؟ اس سوال کو بھی آپ تاریخ سے حل کریں. جب آپ اس سوال کو حل کرنے کے لیے نکلیں گے تو انشاءاللہ فاروق کی للکار، فاروق کی قدر و منزلت آپ کے دل و دماغ کے پردے چیر کے داخل ہو جائے گی کہ عمر کون تھے. بلکہ آپ دشمن اسلام سے بھی سوال کریں، آپ عمر کے باقیوں سے بھی سوال کریں کہ نبی کو بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دی جایا کرتی تھی، بتلاؤ کب پڑھی گئی اور کن حالات میں پڑھی گئی، کس کے اعلان اور کس کے پلان اور پروگرام کے تحت پڑھی گئی، بیت المقدس پہ یہودیت کا قبضہ تھا، عذاب کس نے کروایا، اور نیل پانی نہیں چھوڑتا تھا، اس سے پانی کس نے لیا؟ یہ 3 سوال ہر سنی بچے کی زبان پہ ہونے چاہیے. گلی گلی یہ سوال عام ہوں، کوچا کوچا عام ہوں. آپ تاریخ کو للکاریں، وہ آپ کو بتلائے گی کہ یہ 3 سوال جو میں نے کیے ہیں ان کا حل کیا ہے. بیت المقدس کون لے کے دے کے گیا؟ بیت اللہ نے تیرے آخری پیغمبر کو سب سے پہلی نماز کس نے پڑھوائی؟ نیل کا بند پانی ہمیشہ کے لیے کس نے رواں کروایا؟ یہ 3 سوال ہیں جن کو پیش کر کے میں عمری عدل، عمری عفت، عمری بہادری، عمری شجاعت، عمری غیرت کو بیان کرنا چاہوں گا. اگر آپ نے سنی غیرت، سنی سنین، سنی حمیت کا ثبوت دیا تو انشاءاللہ جلسے کے اختتام پہ کوئی بھی آپ میں سے سنی ایسا نظر نہیں آئے گا جس کو فاروق اعظم کی قدر و منزلت میں رائی جتنا بھی شبہ باقی رہ جائے. غلط کہہ گیا میں، سنی کو تو پہلے بھی شبہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے یہ نہیں، غلط کہہ گیا ہوں، سنی کو تو پہلے بھی شبہ کوئی نہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جلسے کے اختتام پر آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ ذہن نہ لے کے آئے کہ اگر اس کی عمر کے دشمن سے گفتگو ہو گئی تو اس کے منہ میں لگام دے دے گا اور اتنی مدلل گفتگو کر لے گا کہ دشمن عمر کی زبان دوبارہ نہ کھول سکے. تو کیا آپ تیار ہیں ان سوالات پہ غور کرنے کے لیے؟ سارے تیار ہیں جو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ سوالات معلوم کرنے کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر دیں. جزاک اللہ. یہ گویا میری آج کی گفتگو کی مختصر سی تمہید ہے. توجہ کیجیے، امام الکونین نے نبوت کا اعلان کیا. کتنے خطرناک حالات میں اعلان کیا, کتنے سنگین ماحول میں اعلان کیا. ان تمام واقعات کا تعلق سیرت مصطفی سے ہے, سیرت نبوی سے ہے, جو میری آج کی گفتگو کا موضوع نہیں. بہرحال سنگین ترین حالات میں نبوت نے اعلان کیا. دار ارکم نے اپنی محنت مذہبی دینی محنت شروع کر دی. نماز اسی دار ارکم میں ہوتی ہے. نبوت بڑی تڑپ کے ساتھ, بڑی لگن کے ساتھ, بڑی آرزوئیں لے کر, شب و روز کروٹ کروٹ تڑپ کے خالق کی عرض و سما کی بارگاہ عالیہ میں معصوم دامن پھیلا کے, معصوم نطق کو حرکت دے کے, معصوم ہاتھ دراز کر کے استدعا کرتی ہے, اللہم عیسی علیہ السلام بے عمر ابن الخطاب, اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر بن خطاب عنایت فرما. یہ دعا ہے نبوت. یہ استدعا کرتی رہی. وقت گزرتا گیا, پیغمبر کی لگن برابر جاری ہے, محنت برابر جاری ہے کہ اللہ عمر دے. ابو بکر نبی کے قدموں میں آ چکے ہیں, پھر بھی نبوت عمر مانگتی ہے. علی بن ابی طالب بھی پیغمبر کے خادم و غلام بن چکے ہیں, پھر بھی پیغمبری عمر مانگتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ عمر میں کوئی ایسی خصوصیت تھی کہ جس کی بنیاد پہ نبوت بار بار تڑپ تڑپ کے عمر کا مطالبہ کر رہی ہے. بہرحال ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عمر پیغمبر کے قدموں میں آنا چاہتا ہے. اسباب کیا بنے ان کے آنے کی؟ کفر میٹنگ کرتا ہے کہ محمد کی تبلیغ سے تنگ آ گئے, کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جس ذریعے سے ہم محمد کی تبلیغ اور پروگرام کے راستے میں دیوار بن سکیں. کئی پروگرام بنے, آخر کار یہ طے پایا کہ عمر کو تیار کرو, وہ محمد کا سر لائے. گویا پوری کافر قوم کی نگاہ عمر پہ گئی. میں کہنا چاہوں گا کہ عمر اتنا بہادر ہے کہ جس کی بہادری کافر بھی مانتا ہے اور جس کی بہادری اسلام بھی مانتا ہے. اگر عمر بہادر نہ ہوتے نبوت نہ مانگتی, عمر بہادر نہ ہوتے کافر نبی کے قتل کے لیے عمر کا انتخاب نہ کرتے. وہ عمر کی یہ خصوصیت ایسی ہے جس کا نہ کوئی کافر منکر تھا, نہ مسلمان منکر تھے, نہ خاتم الانبیاء اس کا انکار کرتے تھے. نبی کی نظر بھی عمر کی بہادری و شجاعت پہ تھی کہ اگر یہ جوان آ گیا تو اسلام غلبہ پا سکتا ہے, پھیل سکتا ہے. اور کافروں کی نگاہ بھی یہی ہے کہ عمر اتنا جلی انسان ہے کہ اگر یہ ہمارا کہنا مان لے تو محمد کا سر قلم کر کے لائے گا. کافروں نے میٹنگ کرنے کے بعد عمر کو تیار کر کے بھیج دیا. برہنہ تلوار لے کے نکل پڑے. راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے سوال کیا, عمر کہاں کے ارادے؟ چہرہ سرخ نظر آتا ہے, برہنہ تلوار ہاتھ میں نظر آتی ہے, ارادہ کیا ہے؟ ابن خطاب نے زبان سے کہا, میرا ارادہ آج محمد بن عبداللہ کا قتل ہے. حضرت نعیم کہنے لگے, بڑا غلط ارادہ ہے, میں اس ارادے سے اتفاق نہیں کر سکتا, لیکن ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں. میں نے جناب کی یہ تعریف سنی ہے کہ تم انصاف پسند ہو. خطاب کے بیٹے نے کہا, بالکل ٹھیک سنا ہے. تو اگر آپ انصاف سے عدل سے محبت رکھتے ہیں تو میری درخواست یہ ہے کہ جس کام کے خاتمے کے لیے آپ جا رہے ہیں اگر وہی پروگرام آپ کی بہن اور بہنوئی اپنا چکے ہوں تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے آپ بہن سے اور بہنوئی سے ٹکر لیں، اس کے بعد آپ محمد رسول اللہ کا رخ کریں. عمر چونک گئے، کیا میری بہن بھی اسی پروگرام کو تسلیم کر چکی ہے جس کے خاتمے کے لیے میں جا رہا ہوں؟ بہنوئی بھی وہی پروگرام مان چکے ہیں؟ بالکل، آپ تحقیق کر لیں. عمر نے راستہ بدل لیا. بظاہر تو راستہ زمین پہ بدلا، فاطمہ بنت خطاب کے گھر کا، لیکن حقیقتاً خلاق عالم نے عمر کے دل کی کائنات بدلنے کا پروگرام بنا لیا. عمر فاطمہ بنت خطاب کے دروازے پہ آئے، بہن کے دروازے پہ آئے، دستک دی، اندر داخل ہو گئے. سوال کیا، فاطمہ کس بات کی آواز آ رہی ہے؟ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ خطاب کی بیٹی نے بڑی جرت کے ساتھ اقرار کر لیا، عمر میں اس کتاب کی تلاوت کر رہی تھی جو محمد رسول اللہ پہ اتری ہے. علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ یہ لفظ فاطمہ بنت خطاب کی زبان پہ آنا ہی تھے کہ میں وہ کتاب پڑھتی ہوں جو محمد رسول اللہ پہ اتری ہے. یہ الفاظ زبان پہ آئے جب محمد رسول اللہ کا لفظ زبان پہ آیا تو سیوطی نے لکھے کہ عمر نے اپنی جوانی، اپنا شباب، اپنی طاقت آزماتے ہوئے اس دل کے ضعیف اپنی بہن کو مارنا شروع کیا، اس قدر مارا کہ فاطمہ کے جسمی اثر سے لہو کے فوارے نکل گئے. جب سارا جسم لہو سے لگپت نظر آیا اور یہ امید لگ گئی کہ شاید آج میری زندگی کا آخری دن ہے، تو فاطمہ بنت خطاب یہ سوچ کے کہ کل کہیں عمر اسلام کو بدنام نہ کر ڈالے کہ اس کے ماننے والے مشکل ہوتے ہیں، میں مر تو جاؤں گی اس پہ جرات اسلام تو واضح کر دوں، مر تو جاؤں گی اس پہ پیغمبر کے ساتھیوں کی، پیغمبر کی صحابیات کی قدر و منزلت تو واضح کر جاؤں، مر تو جاؤں گی اس کے دماغ سے اس کے تکبر و غرور کا فطور تو نکال جاؤں. یہ سوچ کے فاطمہ بنت خطاب نے اپنے بھائی کا گریبان پکڑا. مورخ کہتے کہ فاطمہ بے شک خاتون تھی لیکن معلوم نہیں اتنی جرات کہاں سے آئی، کھینچا عمر کے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے، لڑکھڑاتے ہوئے عمر کہتا ہے فاطمہ کیا کرتی ہے؟ فاطمہ کہتی ہے خطاب کے بیٹے سمجھ لے جس انسان کا لہو تیری رگوں میں دوڑتا ہے اسی کا لہو میرے جسم میں آیا ہے، بے شک مانتی ہوں تجھے شباب پہ ناز ہے، طاقت پہ ناز ہے، جرات پہ ناز ہے، قوم پہ ناز ہے، برادری پہ ناز ہے، رب کعبہ کی قسم مجھے محمد کی زلف پہ ناز ہے، مجھے آقا کی عصمت پہ، عفت پہ، دیانت پہ، شرافت پہ، تقدس پہ، علم پہ، فہم پہ ناز ہے. میں اعلان کرتی ہوں مجھے رب ذوالجلال کی کبریائی پہ ناز ہے اور زبان ہاتھ سے یہ مقدسہ، مطہرہ، منفسہ، طیبہ، طاہرہ ساز کا عمر کے دماغ میں یہ بات اتار رہی تھی. ادھر را ستم کر ہنر را سما ہی تو تیر آزما ہم جگر را سما.
شیر پنجاب مولانا حضرت،
بس یہ الفاظ زبان پہ آنا ہی تھا. بات ذہن میں اتر رہی ہے جی؟ نہیں سمجھ آتی؟ یہ الفاظ زبان سے نکلنا ہی تھے. عمر نے انگلی منہ میں لے لی، شش در رہ گئے. حیرانگی کا عالم طاری تھا. میرے سمجھانے کا انداز ہے، سوال کرتی ہیں بہن وہ کتاب لائی جس کی آپ تلاوت کر رہی تھی، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. فاطمہ بڑے پروکار لہجے میں ارشاد فرماتی، عمر ابھی شاید حواس ٹھکانے نہیں آئے، تو نے سمجھا نہیں ہم کون ہیں. کیا میں وہ کتاب آپ کے ہاتھ میں دے دوں جس کتاب نے اپنی تقدیس کو بیان کرتے ہوئے اعلان کیے لا یمسہ الا المطہرون، کہ مجھے پاک لوگوں کے ماں سوا کوئی ہاتھ نہ لگائے؟ اب تک تو آپ نے کلمہ طیبہ کی تلاوت نہیں کی ہے، آپ نے مشرکانہ
عقائد و نظریات کو خیر باد نہیں کیا، آپ نے اسلام کے قواعد و ضوابط کو تسلیم نہیں کیا، معلوم نہیں آپ کا جسم پاک ہے یا ناپاک ہے، میں ایسی حالت میں اللہ کی کتاب آپ کے کیسے حوالے کر دوں؟ تاریخ کہتی ہے عمر نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پھر آئے اور اسی کتاب کا مطالبہ کر لیا، کتاب پکڑی، وہ اس وقت تک جتنی اتر چکی تھی، جتنے اوراق موجود تھے، جتنا حصہ موجود تھا، وہ دیکھنے کے بعد عمر کی زبان سے بلا اختیار لفظ نکل گئے، یہ انسانی کلام نہیں ہے، کلام الہی نظر آتی. یہ کہنے کے بعد بہن سے کہتے ہیں مجھے لے چلیے اس مولا کے پاس، مجھے لے چلیے اس آقا کے پاس، مجھے لے چلیے اس امام کے پاس، مجھے لے چلیے اس راہبر کے پاس، مجھے لے چلیے اس رسول کے پاس، جس کے آپ خادم، جس کے آپ نوکر و غلام بن گئے. اب فاطمہ ہے اور عمر ہے یا ان کا بہنوئی ہے، یہ بھائی کو لے کے چل رہی ہیں، ایک شخص دار ارکم پہ دروازے پہ کھڑا ہے، دروازے پہ کھڑا ہے اور اس نے دیکھا کہ عمر ننگی تلوار لیے دار ارکم کی جانب آ رہے، دور کے اندر اطلاع دیتا ہے آقا عمر آ گئے، زبان میں تھر تھراہٹ تھی، گھبرایا ہوا لہجہ تھا، سید الشہرا حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے گھبراتے کیوں، اگر عمر نبی کا نوکر بن کے آیا پلکیں بچھا دوں گا، اگر پیغمبر کا دشمن بن کے آ رہا ہے تلوار بھی عمر کی، سر بھی عمر کا، اگر عمر کا سر قلم کر کے مکہ کے چوک پہ نہ لٹکا دوں تو مجھے قریشی عورت نے جنا ہی نہیں ہے. کیا کمال تھا اس سید الشہداء کی جرأت کا، میں اگر اسی لائن پہ چل نکلا تو سید الشہداء حضرت حمزہ کی سیرت تجربہ، ان کا کردار، ان کی قربانی، پیغمبر کے ساتھ جان ساری، پیغمبر کے ساتھ وفا، اور پھر جس انداز میں ان کی ناک اور کان کاٹ کے ان کے جسد اطہر کو مسلح بنایا گیا، ان کے وجود پہ پیغمبر نے کھڑے ہو کے جو اعلان کیا، اور اس اعلان کے جواب میں جو وحی آئی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے اس اعلان کے دوسرا موقع یار کرنے کا حکم دیا گیا، اگر میں اسی لائن پہ چل نکلا اور میں نے سید الشہداء کی ہمسیرہ کے صبر و استقرار کو بیان کرنا شروع کر دیا تو شاید میں بہت دور نکل جاؤں. کہنا یہ چاہتا ہوں سید الشہداء کے اس جرأت مندانہ جواب کے بعد صحابی بیٹھ جاتے ہیں، عمر دار ارکم کے اندر داخل ہوتے ہیں، دہلیز کے اندر قدم رکھا، نبوت نے پیار کی، محبت کی، شفقت کی، رحمت للعالمین کی، آنکھیں مقدس اٹھ گئیں، رحمت بھری آنکھیں اٹھی اور سوال یہ کیا، عمر کب تک اللہ کے رسول کو ستاؤ گے؟ بس یہ الفاظ نبوت کی زبان پہ آئے، رب کعبہ کی قسم عمر کی آنکھیں یوں برسی جیسے موسم میں گرما کا بادل برستا ہے، نبوت کے سامنے بیٹھ کے دہات ہاتھ میں دے دیا، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد چند لمحات گزرے، خطاب کا بیٹا کہتے آقا اجازت ہے، عمر کہاں جانا چاہتے ہو، مکہ کے چوک پہ اپنے ایمان کا اعلان نہ کروں؟ آئے آئے کیا جرأت دی ہے خالق نے خطاب کے بیٹے کو، آقا امتحانن پوچھتے ہیں، عمر دیکھیے تو صحیح، تھوڑی سی جماعت دیکھیے، اس کی موجودگی میں تم بھلا مکہ کے چوک پہ اعلان کرو گے؟ تیری قوم کی طرف سے رد عمل کیا ہوگا؟ خطاب کے بیٹے نے بڑے عز سے نیاز سے دستبستہ درخواست کی، آقا میں نے آپ کے ساتھیوں سے سنا ہے وہ کہا کرتے تھے کہ نبوت دعا مانگ رہی ہے، اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر دے، اگر یہ بات صحیح ہے اور آپ نے واقعی مانگے تو پھر میری آمد کے بعد بھی اگر میں کوئی امتیازی کام نہیں کر سکتا تو میرے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جب آپ نے جواب عرض کیا، نبوت نے سوال امتحان کیا تھا، جواب عمر کا صحیح آیا، مسکرائے، فرمایا جائیے اجازت ہے، خطاب کا بیٹا کیسر کا فاتح، کسرا کا فاتح اور مراد مصطفیٰ، داماد مصطفیٰ، سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت خاتون جنت کا دعوات، یہ میدان میں آتے مکہ کے چوک پہ کھڑے ہو کے پوری جرأت کے ساتھ للکارتے ابھی جال، اگر تو مر نہیں گیا زندہ ہے تو میدان میں آ، ابو لہب اگر تو مر نہیں گیا زندہ ہے تو میدان میں آ، خطاب کا بیٹا محمد کا نوکر بن چکا ہے، خطاب کا بیٹا محمد کا رسول مان چکا ہے، خطاب کا بیٹا محمد کا خادم بن چکا ہے، اور ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ کل ہم نماز بیت بیت اللہ میں ادا کریں گے. تم میں جرت ہے تو راستہ روک لینا. او ابھی جہل اگر تو چاہتا ہے تیری بیوی بیوہ بن جائے تو کل عمر بیت اللہ میں سجدہ کرے گا. راستہ روکنا گویا شاعر نے کہا ہے سوگے کے لیے بازار گئے ہم اور اس کے بکے جس کے خریدار گئے. ارادے قطرے پیغمبر کے تھے لیکن آج خود اس پیغمبر کی محبت و شفقت اور رحمت کے سامنے مقتول بن کے آ گئے. اعلان کر دیا ہم کل نماز بیت اللہ میں پڑھیں گے. تم میں جرات ہے راستہ روک لینا. خطاب کا بیٹا واپس آتا ہے. نبوت پوچھتی ہے کیا اعلان کیا. آقا ایمان کا اعلان کرایا ہوں. ساتھ یہ بھی اعلان کیا ہے کہ کل ہم نماز بیت اللہ میں ادا کریں گے. نبوت پھر مسکرائی. سوال کیا عمر تیری قوم بیت اللہ میں نماز پڑھنے دے گی. خطاب کا بیٹا بڑی جرات کے ساتھ کہتے ہیں آقا اگر اس سر نے اس جسم سے وابستہ رہنے ہے تو بیت اللہ میں جھکے گا یا کٹ جائے گا. میں دیکھتا ہوں وہ ماں نے کون سا بیٹا جنا ہے جو عمری یلغار کا مقابلہ کر سکے, جو عمری تلوار کا مقابلہ کر سکے, جو عمری جرات کا مقابلہ کر سکے. رب کعبہ کی قسم تاریخ چیختی ہے, پیغمبر کی سیرت بیان کرتی ہے, پیغمبر کی سیرت بتلاتی ہے, دوست اور دشمن بتلاتا ہے کہ یہ پہلا دن تھا جب خطاب کا بیٹا باڈی گارڈ بنتا ہے, نبوت کی عادت کرتی ہے, نماز بیت اللہ میں ادا کی گئی. سب سے پہلا سجدہ جو بیت اللہ کے اندر تیرے پیغمبر کو کرایا گیا ہے اس سجدے کا سبب عمر بنا, اس نماز کا سبب خطاب کا بیٹا بنا, اس نماز کا سبب سارا کا دعوت بنا, اس نماز کا سبب علی کا دعوت بنا, اس نماز کا سبب پیغمبر کی دعا بنی. آج دشمن بھی مانتے ہیں پہلی نماز پڑھانے کا سبب عمر تھا, دوست بھی مانتے ہیں پہلی نماز پڑھانے کا سبب عمر تھا. تاریخ کھول کے دیکھ لیجئے آپ کو دشمن کی تاریخ بھی یہی بتلائے گی, دوست کی تاریخ بھی یہی بتلائے گی کہ بیت اللہ نے سب سے پہلی نماز عمر نے پڑھائی نبی آخر الزمان کو. ایمانداری سے بتلائیے جس نے سب سے پہلی نماز تیرے آقا کو تیرے رسول کو تیرے پیغمبر کو بیت اللہ میں پڑھائی ہو وہ محسن اسلام ہے یا نہ. اسی واسطے وہ ملت اسلامیہ کا محسن ہے یا نہ. وہ تورے کے لائق ہے اسی واسطے وہ ذات تورے کے قابل ہے. توجہ کیجئے عمر کی جرات اور طاقت آگے بڑھتی ہے. وقت ایسا بھی آ گیا خلافت اقتدار دبدبہ ابن خطاب کا ہے. امیر المومنین کے مقدس لقب سے پوری کرائے عرض پہ ابن خطاب کو یاد کیا جا رہا ہے. خط آیا امیر المومنین رسم بد جاری نیل پانی نہیں چھوڑتا جب تک نوجوان دوشیزہ کو اس کے کنارے سوا کر کے لہو نہ بہایا جائے. امیر المومنین نے سوال کیے بند کر دو رسم, اگر بند کر دی جائے پانی نہیں آتا مجرب بات ہے, بارہا تجربہ ہو چکا ہے, اگر کسی سال لڑکی سوا نہیں ہوئی پانی نہیں آیا. خطاب کے بیٹے تیری عفت تیرے تقدس تیری شرافت تیرے علم فہم بصیرت اور تیری پاک دامنی پہ قربان جاؤں. خط لکھا دریائے نیل کے نام, دریاؤں کے نام خط. تاریخ یہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیل اگر تو خالق کے آرڈر سے چلتا ہے عمر کو تیرے پانی کی ضرورت ہے, اگر تو کسی اور کے حکم کے تابع ہے تو میں خالق سے پانی لے لوں گا. من جانب عمر بن خطاب یہ دو سطریں لکھ کے چند حروف لکھ کے بھیج دیا.
حکم یہ دیا کہ نیل میں جہاں ریت نکلا ہوا وہاں اس چٹ کو دفن کر دیا تھا. پھر میں دیکھتا ہوں کہ نیل پانی چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا. تاریخ پلٹ, مسلم اور غیر مسلم, جس کسی نے بھی اس رسم بد کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اس کے اختتام کا تذکرہ کیا ہے, پوری تاریخ کھنگال جا, یہی ملے گا کہ یہ رسم بند ہوئی خطاب کے بیٹے کے خط آنے کے بعد. یہ رسم بد بند ہوئی عمر کی اس چٹ کے بعد. یہ رسم بد بند ہوئی فاروق اعظم کے اس اعلان اور دریائے نیل کو آرڈر کے بعد. جب آپ کی چٹ ریت میں دفن کی گئی وہ دن گیا, آج کا دن آئے نیل نے اپنی روانی نہیں روکی. جہاں تیرا دل چاہے تحقیق کر, تمہیں نے عرض کیا تھا کہ تاریخ کہتی ہے نیل کا پانی بند ہو جاتا تھا, لڑکی سوا ہوتی تھی, لیکن آج سوا نہیں ہوتی, پانی رواں ہے. کب رواں ہوا, کس نے کیا, اس سے میں نے عرض کیے کہ عمر کے خط سے پانی رواں ہوا اور آج تک رواں ہے, نہ بند ہوئے نہ انشاءاللہ قیامت تک بند ہوگا. آپ بتلائیں ایمانداری سے کہ جس ذات گرامی قدر کے حکم آرڈر عدل و انصاف اور عفت کو نیل کی موجیں, جس ذات گرامی قدر کے عدل و انصاف کو نیل کا پانی تسلیم کرتا ہو, اگر پاکستان میں کوئی مادر پدر آزاد پاکستانی کوئی غلیظ نسل کا فرد, پاکستان میں کوئی وہ انسان جس نے رات کے تاریخ سناٹوں میں ناجائز جنم لیا ہو, اگر وہ سومر کے عدل اس پر شرافت کو تسلیم نہ کرے تو عمر کے خلخلے نے, عمر کی للکار نے, عمر کی یلغار نے, عمر کی عفت نے, عمر کی شرافت نے, عمر کی علمی حیثیت نے, عمر کی قدر و منزلت نے, عمر کی بارگاہ نبی نے قدر و منزلت میں کوئی شروع کوئی شک کوئی فرق نہیں آ سکتا. عمر اتنا بلند ہے کہ خالق کا آخری پیغمبر اس کے لیے اعلان کر گیا, اگر نبوت کا دروازہ مکمل نہ ہوتا لوکان آبادی نبی جن میرے بعد پیغمبری آ سکتی, میرے بعد نبوت آ سکتی, میرے بعد رسول آ سکتا, میرے بعد نبی آ سکتے, تو خطاب کا بیٹا اتنی صلاحیت رکھتا ہے, اتنی عفت رکھتا ہے, اتنی بصیرت رکھتا ہے, اتنی عقل رکھتا ہے, اتنا شعور رکھتا ہے, اتنی نطق رکھتا ہے, اتنی زبان رکھتا ہے, اتنی شجاعت رکھتا ہے, اتنی نظر رکھتا ہے, اتنی قابلیت رکھتا ہے کہ اگر باپ نبوت مکمل نہ ہوتا تو خطاب کا بیٹا نبی بنتا. لوکان آبادی, لوکان آبادی نبی یون لکانا, بولیے نا, لوکان آبادی نبی یون لکانا عمر. اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے, عمر کی شخصیت میں فرق, بلند آواز سے بولیں, عمر کے کردار میں فرق, عمر کی قدر و منزلت میں, عمر کی عفت و شرافت میں, عمر کی بلندیوں میں فرق نہیں آ سکتا. توجہ کیجیے, میں نے تیسرا سوال آپ کے ذہن میں اتارا تھا, کون سا سوال ہے تیسرا بتلائیے بلا. بیت المقدس ہے ذہن میں بات, تاریخ کہتی ہے یہودیت کے قبضے میں تھا, کب آزاد ہوا, کس نے آزاد کروایا, کون سی فوج لڑنے گئی, کب تلواریں نکلی. تاریخ کہتی ہے کوئی تلوار نہیں آئی, کوئی لشکر نہیں آیا, کوئی فوج نہیں آئی, کوئی سپاہ سالار اپنی ٹیم لے کے نہیں آیا. تھا تو یہودیت کے قبضہ میں, آزاد بھی ہوا, تاریخ کہتی ہے آزاد ہوا, کس نے کرایا. تو جب اس ٹاپک پہ اس عنوان پہ ریسرچ اور محنت کی گئی تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ ایک دن ایسا بھی آتا ہے ابن خطاب بڑی مسرت شادمانی اور خوشی کے عالم میں پھر رہے. دوست احباب نے پوچھا, ساتھیوں نے پوچھا, نوکر خادم اور غلاموں نے سوال کیا, آقا امیر المومنین آج تو بڑی مسرت بڑی خوشی کے عالم میں پھر رہی, کیا پروگرام ہے؟ ابن خطاب نے جواب میں ارشاد فرمایا, میں آج بیت المقدس جانا چاہتا ہوں اسے فتح کرنے کے لیے. کون کون سے سپاہی, کون کون سا فوجی بیت المقدس کی فتح کی مقدس جنگ میں حصہ لے رہا ہے؟ جواب آیا, کوئی بھی نہیں, تنہا جاؤں گا, ایک سواری ایک خادم ہوگا, کیا اس طرح فتح ہو جائے گا؟ فاروق کی جواب آتا ہے, میری وجدانی کیفیت کیسی ہے کہ فتح ہو جائے گا؟ توجہ ہے میری طرف, میری وجدانی کیفیت کہتی ہے بغیر لشکر بغیر لڑائی کے فتح ہو جائے گا. میں نے اپنے طور پہ تصورات کی دنیا میں اتر کے سوال کیا ہے, فاروق کیا آپ کی وجدانی کیفیت اتنی مضبوط ہے کہ آپ جو فیصلہ کر لیں وہ صحیح نکل آئے؟ تو مجھے اسی تصورات کی دنیا میں ابن خطاب کی جانب سے جواب ملا ہے کہ مولوی اگر قرآن کو پڑھ لیا جاتا تو شاید اس سوال کی گنجائش نہ رہتی. میری وجدانی کیفیت تھی ابن عبی کا جنازہ نہ پڑھا جائے, فاطر السماوات والارض نے میری تائید کرتے ہوئے قرآن اتارا, ولا تصلی علی احد منھم مات عارا ولا تقم علی قبره. میری وجدانی کیفیت تھی عورتوں کو پردے کا آرڈر دیا جائے, خالق نے میری اس رائے کے مطابق وحی اتاری, حکم کر دیا, یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیھن من جلابیبھن. میری وجدانی کیفیت تھی, میری رائے تھی, میں نے وہ رائے ظاہر کی کہ بدر کے قیدی چھوڑے نہ جائے, ان کو قتل کیا جائے. خالق نے میری رائے کے مطابق قرآن اتارا, ما کان لنبی ان یکون لو اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ. یہ قرآن متعدد مقامات پر میری وجدانی کیفیت کی, میری رائے کی تائید کر چکے ہیں. اب بھی یہی رائے, بغیر لڑائی کے بیت المقدس لوں گا. خطاب کا بیٹا بیت المقدس کا سفر شروع کرتا ہے, ایک سواری ایک نوکر ایک بذات خود سفر کو یوں ترتیب دے لیا کہ آدھا سفر ایک منزل تک میں پیدل چلوں گا نوکر سوار ہوگا, ایک منزل نوکر پیدل چلے گا اور میں سوار ہوں گا. اسی طرح سے ترتیب دے کر اپنے نوکر و خادم کو ساتھ لے کے آئے, کاش دنیا عمر سے غربا کی مدد سیکھتی. تم لیل اور مارکس کی طرف بھاگتے ہو, ان کی مدد سرائی کرتی ہو, ان کے غلط کردار کو بیان کر کے اسلام کے خلاف پاکستانی زمین پہ بھونکتے ہو. مجھے کوئی ایسا لیڈر کوئی سربراہ بتایا جائے کہ جو جنتی بھی ہو پیغمبر کے پروردہ بھی ہو اور پھر نوکر تو سفر میں برابر کے حقوق مہیا کرے. مجھے پیغمبر کے ساتھ آدمیوں کے بعد سوا کوئی بھی ایسا عادل نظر نہیں آتا. یہ وہ خلافت راستہ ہے جس کے نفاذ کے لیے ہم کوشاں ہیں, جس کے نفاذ کے لیے جمعیت علماء اسلام کوشاں ہے, جس کے نفاذ کے لیے مسلمان کو بیت المقدس کی دیواریں سامنے آنا شروع ہو گئی. نوکر کا نمبر سواری کا آیا اور آقا کا نمبر پیدل چلنے کا. خادم کہتے آقا دستبستہ عرض کرتا ہوں میں اپنا نمبر معاف کرنا چاہتا ہوں, آپ سوار ہو جائیں میں پیدل چلوں گا. عمری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ کوئی یادر کے خلاف بول جائے، بکھر گئے، ناراض ہوئے، تو مجھ سے پیغمبر کی سیرت چھیننا چاہتے، میرا نمبر پیدل چلنے کہے، میں چلوں گا، آقا دشمن کیا سوچے گا؟ یہی امیر المومنین ہے، فرمایا دشمن کو میرا کردار سمجھ آ جائے گا، تو منہ بند کر، جو میں کہتا ہوں وہی کر، نوکر سوار ہے، آقا پیدل چلتے ہیں، بیت المقدس پہنچ گئے، یہودیت کتابیں کھول کے بیٹھ گئی، وہ عمر کی زلف دیکھتی ہے، نظر کتاب پہ جاتی ہے، عمر کی نظر دیکھتی ہے، نظر کتاب پہ جاتی ہے، عمر کی چھاتی دیکھتی ہے، نظر کتاب پہ جاتی ہے، عمر کا قد دیکھتی ہے، نظر کتاب پہ جاتی ہے، عمر کا طریقہ کار دیکھتی ہے، نظر کتاب پہ جاتی ہے، عمر کا لباس دیکھتی ہے، نظر کتاب پہ جاتی ہے، عمر کی سواری دیکھتی ہے، نظر کتاب پہ جاتی ہے، عمر کا نوکر دیکھتی ہے، نظر کتاب پہ جاتی ہے، یہ مطالعہ کرنے کے بعد یہودیت چابی میں حوالہ کرتی ہے کہ لیجیے بیت المقدس آپ کہے، عوام الناس کھڑے ہو گئے، پادریوں پہ اعتراض کیا، تم مسلمانوں کے امیر کے ہاتھ پہ بک گئے ہو، پیسے لیے ہیں تم نے کہ بیت المقدس کی چابیاں دے آئے ہو، یہودی پادریوں نے کتابیں سامنے رکھ دی، ہم تو بکی ہیں، کتاب تو نہیں بکی، یہ کہہ رہی ہے کتاب، کہتی ہے کہ ایک شخص آخر زمانے میں نبی آخر زمان کا صحابی ہوگا، وہ بیت المقدس پہ چڑھائی کرے گا، اس کی زلف ایسی ہوگی، اس کی نظر ایسی ہوگی، اس کا قد ایسا ہوگا، اس کا لباس ایسا ہوگا، اس کی سیرت یہ ہوگی، اگر وہ بیت المقدس پہ چڑھائی کر لے تو یہودیت اس سے ٹکرائے مت، اگر یہودیت ٹکرا گئی اس کا بیج مٹ جائے گا، اس وقت بہتر ہوگا یہودیوں کے لیے کہ پورا من طور پہ بیت المقدس کی چابیاں دے دے، اور اب کعبہ کی قسم یہ عمر ہے جس کو نبوت میں مانگ کے لیا، جو لڑائی کے بغیر تجھے بیت المقدس لے کے دے کے گیا، یہ عمر ہے جس نے نیل سے راستہ لیا، یہ عمر ہے جس نے نیل کا پانی لیا، یہ عمر ہے جس نے تیرے پیغمبر کو پہلی نماز بیت اللہ میں پڑھائی، اور وہ عمر ہے کہ جس کی عدالت کا نام لے کے دجلہ سے صحابہ نے لکڑی کا پیالہ واپس لیا، وہ عمر ہے جو مدینہ طیبہ کی زمین پہ درہ مار کے کہتے اگر عمر نے ظلم کیے تو اگر دے ورنہ سلسلہ بند کر، یہ عمر ہے کہ جس کے وجود کا جنگل کا درندہ پہرا دیتا ہے، یہ عمر ہے جس کو نبوت تڑپ تڑپ کے مانگتی ہے، یہ عمر ہے جس کو حسین کی بہن نکاح میں ملی، یہ عمر ہے جس کو سہارا نے بیٹی دی، یہ عمر ہے جس کو علی نے بیٹی دی، یہ عمر ہے جس کی بیٹی نبوت کے گھر آئی، یہ عمر ہے جس کو نبوت نے فاروق اعظم کہا، اور وہ عمر ہے جس کے سائے سے شیطان بھاگا کرتا رہا ہے۔ آخری بات اس موضوع پہ، آخری بات، وقت نہیں تفصیل کا، آخری بات، یہ عمر جس کا تقدس اتنا بلند ہے، یہ عمر جس کی عفت اتنی بلند ہے، اس عمر کے خلاف پاکستان کی زمین میں مناظرہ حسنیہ کے نام سے غلیظ متعفل اور انتہائی گھنونی تحریر پہ مشتمل کتاب پنجاب کی سرزمین پہ چھپی ہے، اس مناظرہ حسنیہ نامی غلیظ کتاب کا رفیع ملعون مصنف، اس غلیظ کتاب کا رفیع مرتد مصنف، اس غلیظ کتاب کا رفیع دجال مصنف، اس غلیظ کتاب کا رفیع کافر مصنف، اس غلیظ کتاب کا رفیع لعین شیطان کنفا، اس غلیظ کتاب کا رفیع غلیظ مصنف وقت ہے کہ عمر بن خطاب اور اس کے تمام ساتھی جہنمی کتوں میں سے کتے تھے، بلند آواز سے لعنت کی اور اونچی آواز سے اور بلند آواز سے، آئے سنیت معلوم نہیں کب غفرت کی چادر اتار پھینکے گی، سنیت کی موجودگی میں آج اس عظیم سپا سالار کو، آج اس پیغمبر کی عظیم طرف کو جنمی کتا کہا رہا ہے، لیکن اس کتاب کو ضبط نہ کیا رہا ہے، اس کے مصنفین کو گرفتار نہ کیا رہا ہے، خدا کی قسم دل چاہتے زمین پھٹے اور یہ قوم اس میں زندہ غرق ہو رہا ہے جو اپنے پیغمبر کا، اپنے پیغمبر پیغمبر کی جماعت کا، اپنے نظریہ کا تحفظ نہیں کر سکتی۔ میری سنیت سے آخری اپیل ہے، معلوم نہیں دوبارہ آنا ہو یا نہ ہو، معلوم نہیں ملاقات ہو یا نہ ہو، معلوم نہیں آپ کا دل گردہ برداشت کرے یا نہ کرے، آج آخری اپیل آپ کے پروگرام میں کرتا ہوں، آپ کے قدموں پہ اپنی ٹوپی اتار کے رکھتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، کچھ نہیں مانگتا، صحابہ کی محبت مانگتا ہوں، کچھ نہیں مانگتا، صحابہ کی عزت کا تحفظ مانگتا ہوں۔ سنی نوجوان سے کہتا ہوں، سر بکف ہو، میدان میں آ، وہ قلم توڑ دے، وہ زبانیں کھینچ لے، وہ دماغ ختم کر دے۔ جب پیغمبر کی مقدس جماعت کے خلاف بھونکتے ہوں، زندگی گزار ایک غیرت مند کی طرح، باسمین کی طرح، اور زندگی کا نقشہ کچھ یوں ہونا چاہیے، فلاح فلاح کی تہ میں بقا کا راز مسمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں۔
حضرت مولانا آپ نواز صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے، ہمیں افسوس ہے کہ ہم جی بھر کر حضرت مولانا کا خطاب نہ سن سکے۔ اصل میں مجبوری یہ ہے کہ حضرت مولانا آج رات 1 بجے کی فلائٹ پر لاہور جا رہے ہیں، انشاءاللہ جب دوبارہ کراچی تشریف لائیں گے تو ہم اپنی یہ حسرت پوری کریں گے۔ اب میں مجاہد تحریک نظام مصطفیٰ اور اس شہادت کانفرنس کے مہمان خصوصی سندھ اسمبلی کے رخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ جلسہ کے اختتام پر دعا فرمائیں۔
چند باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو بھی اپنے معمولات اور پروگرام کا حصہ بنا لیجئے۔ مستقبل کے متعلق کتنے خطرناک حالات ہیں میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اپنی غفلت کی چادر کو اتاریے، دشمن کو پہچانے اور ان کے ساتھ نمٹنے کے لیے علمی میدان کے اندر، طاقت کے میدان کے اندر، تعلیم کے میدان کے اندر سبقت کر کے سب کے اوپر چھا جائیے۔ اس وقت حکومت ان کی ہے، آپ رعایا ہیں۔ اس وقت حکومت رافضیوں کی ہے، شیعوں کی ہے، ان بدبختوں لعینوں کی ہے جو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں طرح طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں۔ آپ تعلیم کے لحاظ سے اتنی ترقی کیجئے، وہ تعلیم جو سرکاری طور پر مطلوب ہے، کہ وہ آپ کی رعایا بن جائیں، کیونکہ وہ اقلیت کے اندر ہیں اور آپ ان کے حکمران بن جائیں۔ اس وقت معاملہ الٹا چل رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں کس صورت کے اندر ہوں گی، کب ہم ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ آئی کہ پاکستان کو سنی اسٹیٹ قرار دیا ہے۔ ہمارا سب کا مطالبہ ہے حکومت سے کہ پاکستان کو سنی اسٹیٹ قرار دیا جائے۔ آپ تسلیم کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں؟ دیکھیے، جب یہ سنی اسٹیٹ قرار پا گیا، یہ ملک خود بخود سنیوں کے حقوق محفوظ ہو جائیں گے۔ پھر اس کی درخواست ہے کہ صاحب ہم جلسہ کریں نہ کریں، ان کے جلسے کو روکیں نہ روکیں، جلوس کو روکیں نہ روکیں، جلوس خود بخود رک جائیں گے، تبرع خود بخود رک جائیں گے۔ وہ جو ان کی ریشہ دوانیاں پاکستان کے خلاف ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جب طاقت کی باغڈور آپ کے ہاتھ میں ہوگی وہ خود بخود رک جائیں گے۔ ایک مطالبہ آپ کے سامنے آیا۔ دوسرے ہمارا مطالبہ ہے جو فساد کی، جھگڑے کی، مسلمانوں کے ختم کرنے کی جڑ ہے، وہ ہے جلوس، ماتمی جلوس، جو نکالنے والے ہیں خدا کی لعنت ہو ان کے اوپر۔ جب تک کہ آپ اپنے گھروں سے، مسجدوں سے باہر نہیں آئیں گے، میدان میں نہیں آئیں گے، یاد رکھو یہ دشمن ختم نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کے ختم کرنے کے در پہ ہے، صحابہ کی عظمت ختم کرنے کے در پہ ہے، آپ کے دارالعلوموں کو، مدارس کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ یہ جلوسوں کے اندر جو بکواسات کرتے ہیں آپ حضرات کو ممکن ہے تو اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ اس لیے جلوسوں کو پر پورے ملک کے اندر ہم پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ منظور؟ تیسرا مطالبہ،
اذان جو دی جاتی ہے یہ سینے کے اوپر ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ تم سنی ہو، تم مسلمان ہو، ہم نے تمہاری جرات اور شجاعت کو دیکھ لیا، رات دن لاؤڈ اسپیکر کے اندر ہم تم کو گالیاں دیتے ہیں لوں، لیکن تم ہمارا کچھ نہ کر سکے، یہ آپ کو رات دن للکار رہے ہیں، آپ کے تینوں خلفاء کا انکار کر رہے ہیں ان کی خلافت کا، اس سے بڑھ کر کے تبرہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ اذان کے اوپر فوری طور پر پابندی لگائی جائے اور لاؤڈ اسپیکر کے اندر اذان کو بند کیا جائے، منظور؟ جو کتابیں ان کی قابل اعتراض ہیں، علماء اہل سنت والجماعت ان کتابوں کو پر اعتراض کرتی ہے، ان کتابوں کو چاہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو، چاہے کوئی اور کتاب ہو جس میں صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہوں، ان کو حکومت فوراً بند کرے اور قانونی طور پر ان پر پابندی لگائے، ان کی کتابت، ان کی طباعت، ان کی اشاعت سب کو ممنوع قرار دے، منظور؟ اس کے بعد جو اسکول عیسائی مشنری کی طرح سے ایران کے پیسے کے اوپر چل رہے ہیں، حبیب بینک کی ساری دولت خرچ ہو رہی ہے، اس کے اندر آپ کی نسل کو، مسلمانوں کو شدھی بنایا جا رہا ہے، مرتد بنایا جا رہا ہے، کافر بنایا جا رہا ہے، مشرک بنایا جا رہا ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت ان اسکولوں کو بند کر کے اپنی تحویل میں لے اور ہمارے بچوں کے لیے الگ استاد مقرر کرے، اگر یہ مرتد ہیں، ملعون ہیں، اپنی بری فطرت سے باز نہیں آتے، یہ پاکستان ملک مسلمانوں کا ہے، جہاں ان کے ساتھی ایرانی رہتے ہیں وہاں دفع ہو جائیں، بات صاف صاف ہے، یہ مطالبہ منظور کہ حکومت ان کے اسکولوں کو اپنی تحویل میں لے رہے،